رسول اللہ جب ہے کیا حبیب اللہ.
عشق محمد میں یہ جان جاتی ہے جائے, عشق محمد میں یہ جان جاتی ہے جائے. آنچ مگر نامو سے رسالت پر نہ کبھی بھی آئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے, اس کا انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت اس زمانے میں دنیا میں آنا نصیب کیا کہ جو آخری حجت کا زمانہ ہے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے, ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, تمام شہدا کے مقامات کی بلندی کے لیے بالاخص شہید علی رضا تقوی اور وہ تمام شہدا کے جو دین کی راہ میں شہید ہوئے ان تمام کی مقامات کی بلندی, اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور زحمت دوں گا اس کو ہی بند کر دیجیے گا پلیز. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں فکر و شعور کے ذریعے سے جو نعمت نصیب فرمائی ہے اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس فکر و شعور کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں, اس کے راستے کو پہچانتے ہیں, اس کی حجتوں کا شعور حاصل کرتے ہیں. جو انسان اللہ کی دیوی اس نعمت کو بروئے کار لاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہدف معین کرتے ہیں, ایک مقصد معین کرتے ہیں. اگر آپ تصور فرمائیں تو ہم انسانوں کی زندگی میں فرق بہت زیادہ ہیں, رنگ, نسل, لباس, درجات, مقامات, علم, لیکن ان تمام کے اندر جو چیز قیمت معین کرتی ہے وہ انسان کا ہدف ہے. کوئی بھی انسان رنگ کے ذریعے سے قیمت نہیں دیا جا سکتا, نسل, حتیٰ علم کے ذریعے سے قیمت نہیں دیا جا سکتا, ہدف کے ذریعے قیمت معین ہوگی. جو انسان کی زندگی کا ہدف ہوگا وہی اس کی قیمت بنتی چلی جائے گی, اور جب انسان کی زندگی کا ہدف بلند ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے. میں اسی ہدف اور مقصد کے عنوان سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس میں جو ہماری پہلی توجہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ جو کچھ ہم لوگ معاشرے کے اندر انجام دیتے ہیں اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک بہت واضح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ واضح ہوتی نہیں ہیں. دین کے اندر ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس کی مثالوں میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. مثال کے طور پر قربتاً الی اللہ مشہور ہے، ہم سب نے انجام دینا ہے، ہر روز کئی دفعہ کہنا ہے، لیکن کیا باریکی کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ قربت کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی بہت سادہ سی نشانی ہے، اس کے اوپر آپ کا میں کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں لوں گا، لیکن صرف سادہ سی نشانی یہ ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہوگی. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو قرب ملا ہے کہ آپ نے اس کو احساس کیا ہے، یا مثلاً 30 سال 40 سال میرے جیسا انسان 30 سال سے اوپر نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ جو قرب آپ کو ملا ہے اس کو آپ نے کیسے احساس کیا، حسن آپ کے لیے یہ کیسے معین ہوا کہ قرب ملا یا نہیں ملا، یہ کیسے پتہ چلا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو وہی لفظ جو میں اور آپ اصطلاح ہر روز کئی دفعہ کہہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ، اگر ہم سے کوئی تفصیل میں جائے پوری باریکیوں کے ساتھ پوچھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل کلیریفیکیشن کے ساتھ، کہ یہ جیسے ریاضیات میں 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں، یہ بتائیے قرب کا مطلب کیا ہے، حاصل ہوا یا نہیں ہوا، 30 سال میں کتنا قرب حاصل کیا ہے، اگلے 10 سال اور عبادتیں کریں گے کتنا قرب نصیب ہونے والا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کم سے کم یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. مثلا اگر آپ کوئی کاروبار کریں، 30 سال کاروبار کے بعد آپ سے پوچھے کاروبار میں فائدہ ہوا یا نقصان، اور آپ کہیں کہ مجھے 30 سال میں پتہ نہیں چلا کہ فائدہ ہوا یا نقصان، یہ کوئی نہیں سنے گا ہم سے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح قرب کا معاملہ بھی میں ہی سوچ رہا ہوں. یہ صرف ایک مثال ہے. اب اس مثال سے گزرتے ہوئے یہ جو ہم لوگ معاشرے میں مختلف کام انجام دے رہے ہیں، مثلا ہمارے جیسا طالب علم مثال کے طور پر مجلس میں پڑھ رہا ہے، درس دے رہا ہے، یا مختلف کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو ہم بہت سادہ سا ایک جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نصرت امام کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بنب سے ہی اچھا ہدف ہے، ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ ہدف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک اور سوال پوچھنا ہوگا کہ جب ہم نصرت امام کریں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ جب ہم نصرت امام کریں گے تو جو امام کے ظہور کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. جب وہ تقاضے پورے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر امام تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. خدا ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب امام تشریف لے آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور دنیا میں حکومت عدل قائم ہو جائے گی. یہی ہوگا. اچھا جب حکومت عدل قائم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہونے والا ہے؟ جب حکومت عدل قائم ہو جائے گی تو جو لوگ آج لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے، ان کے حق کو غصب کر رہے تھے، وہ حق غصب نہیں کریں گے. ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں زمینیں ہیں جو ان کا حق نہیں ہے، وہ زمینیں ان لوگوں کو مل جائیں گی جن کا حق تھا. چلیے آج کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ایسی دولت ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر وہ دولت ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جن کا وہ حق تھا. یہ بات بھی قبول. جو زمینیں تھیں وہ حقداروں تک پہنچ جائیں گی، جو دولت ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے گی. آج کچھ لوگ مشہور ہیں جن کو مشہور نہیں ہونا چاہیے تھا، کل نظام عدل ہوگا وہ مشہور ہوں گے جن کو مشہور ہونا چاہیے تھا. آج کچھ لوگوں کا احترام ہو رہا ہے جن کا نہیں ہونا چاہیے تھا، کل وہ لوگ احترام پائیں گے جن کا احترام ہونا چاہیے. اچھا جب یہ سب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اتنا تک آنے کے بعد پھر ایک انسان سوال کرتا ہے جب یہ سب ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا ہوں گا؟ مثلا فرض کر لیتے ہیں میرا سب کوئی حق نہیں ہے جو میں نے کسی سے لیا ہو یا کسی نے مجھ سے چھینا ہو، فرض کر لیتے ہیں. یا فرض کر لیجئے میری کچھ زمینیں تھیں جو کسی نے چھین لی تھیں، وہ زمینیں مجھے مل گئیں واپس، 5 اگست کا ایک پلاٹ تھا وہ کسی نے چھین لیا تھا، وہ مجھے واپس مل گیا. صحیح، پہلے میری درآمد 25,000 تھی، اب میری درآمد 50,000 ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے میں میوزک سننے پر مجبور تھا جہاں کہیں جاتا تھا، پھر میوزک سننے پہ مجبور نہیں ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، نظام عدل بن جائے گا، اس کے بعد کوئی ہدف ہوگا یا یہیں پہ معاملہ ختم؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد پھر اصلی کام شروع ہوگا. وہ اصلی کام کیا ہوگا؟ پھر لوگ تزکیہ نفس کریں گے، خدا کی طرف جائیں گے. کیوں؟ اصل ہدف تو یہی، یہ جو نظام بھی تشکیل پائے گا اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ بھئی یہ جو مثلاً حکومت عدل تشکیل پائے گی، لوگوں کو ان کا حق مل جائے گا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جب لوگ ظلم کے نظام میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ خدا کی طرف توجہ کرنے اور بڑھنے میں رکاوٹیں پاتے ہیں. جب عدل کا نظام آتا ہے اور معاشرے میں عدل ہوتا ہے تو عدل لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ آسانی سے خدا کی طرف بڑھ پاتے ہیں. اصل ہدف پھر کیا ہوا؟ اصل ہدف یہ ہوگا کہ لوگ خدا کی طرف بڑھیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، یہ اصلی ہدف ہوا. اب ایک سوال ہے میرا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام کی نصرت کے لیے پوری زندگی لگا رہا ہوں اور خود اس نے تزکیہ نفس نہ کیا ہو، خود وہ خدا کی طرف نہ بڑھا ہو، کیا یہ دعویٰ قبول ہوگا؟ بھئی جب امام تشریف لے آئیں گے تب بھی یہ ہونا ہے، جب امام تمام دشمنوں کا خاتمہ کر لیں گے انشاءاللہ، تمام دنیا کے اوپر حکومت عدل قائم ہو جائے گی، تب کیا ہونا ہے؟ تب یہ نہیں ہونا ہے کہ پہلے میرا پیٹ خالی تھا اب پیٹ بھر جائے گا، پہلے میرے پاس رقبہ کم تھا اب میرا رقبہ زیادہ ہو جائے گا، پہلے میری دولت کم تھی اب دولت بڑھ جائے گی. اس کے لیے امام نے بنیادی طور پر اس کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہے، اس سے کیا فرق ہونا ہے؟ اصل محنت اس پہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو معاش کے ظلم میں، سیاست کے ظلم میں، ثقافت کے ظلم میں مبتلا کر کے شیطان خدا کی طرف بڑھنے سے روک لیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. خدا تعالیٰ پورے قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصلی دشمن ہے وہ شیطان ہے. اب چاہے بیچ میں کوئی بھی آئے، بنی امیہ آئے یا شیطان کے اہل کار بن کر مثلا آج کے زمانے میں امریکہ یا اسرائیل آئے، یہ سب آتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر امریکہ کا نظام آئے گا، ظلم کا نظام آئے گا، وہ لوگوں کو معاش کی چکی میں پیس دیں گے تاکہ یہ لوگ کولیوں کے بیل بنے رہیں، صبح سے شام تک معاش کے لیے گھومتے رہیں. آخر میں جا کے کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ ظلم کا شکار ہو جائیں گے، یہ خدا کی طرف توجہ ہی نہیں دے پائیں گے. تمام ظلم کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے دور کرنا، کیونکہ ظلم کے پیچھے جو کچھ ہے وہ شیطان ہے، اس کا مقصد خدا سے دور کرنا ہے. اچھا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امام کی نصرت کے لیے کام کر رہا ہوں، صبح سے شام کر دیتا ہوں میں امام کی نصرت کے لیے، اور وہ تزکیہ نفس نہ کر رہا ہوں، خدا پہ توجہ نہ دے رہا ہوں، تو کیا یہ دعویٰ قبول ہو جائے گا؟ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے 30-32 سال ہو گئے مجھے بھی، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ جو تزکیہ نفس نہ کر رہا ہو، خدا کا قرب حاصل نہ کر رہا ہو، چاہے 24 گھنٹے امام کی نصرت کے لیے کام کر رہا ہو، تو میں کہوں گا یہ خام خیالی ہے اس کی، یہ امام کی نصرت کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، یہ اپنی خواہشات کے لیے کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ یہ بات قبول کر لیں جو اب تک میں نے 10-15 منٹ لگا کر آپ کی خدمت میں عرض کی، تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، یہ میں کیسے سمجھوں کہ میں شیطان کے دھوکے میں پھنس گیا ہوں یا واقعاً خدا کے راستے پر ہوں، یہ میں کیسے سمجھوں؟ اب دیکھیں اس کی تشریح کے لیے میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے دنیا میں یہ بات کئی دفعہ دیکھی ہے، آپ تھوڑا سا دنیا میں گھوم لیجئے تو آپ کو یہ یقیناً نظر آئے گا کہ وہ ماں باپ کے جو ساری زندگی اہل بیت کا نام لے رہے تھے ان کے بچے اب مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھ لیا ہے. یعنی مجھے اس معاملے میں جو سب سے بڑا واقعہ نظر آتا ہے وہ ایک خاندان کا یاد آتا ہے امریکہ کی ایک ریاست کے اندر، میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، ظاہر اچھا نہیں کسی کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا ہم نے اتنا اپنے آپ کو دین کے اندر رکھا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں جب تک کوئی سینٹر نہیں بنا تھا تو ہمارے ہی گھر میں سب کچھ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بچپن سے بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹا روزہ ایک مہینہ واجب نہیں ہے، 3 مہینہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 3 مہینے سے کم روزہ رکھا ہو. انہوں نے کہا کہ یہ خاتون خانہ مجھے بتا رہی تھیں، ضعیفہ تھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ نماز شب نہیں پڑھی، گنی چنی کچھ دن ہوں گے جب ہم نے نماز شب نہیں پڑھی ہوں. کوئی ولادت کا موقع ہو، شہادت کا موقع ہو، جو بھی پروگرام ہوتا تھا ہمارے یہاں ہوتا تھا، جب تک کہ سینٹرز نہیں بنے اس اسٹیٹ کے اندر میں نام نہیں لینا چاہ رہا. کہا انہوں نے مولانا یہ سارے کام ہو گئے، ہمارے اتنے بچے ہیں، ظاہر ہے کہ میں عدد بھی چھپانا چاہ رہا ہوں، اتنے بچے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے. کہنے کے مولانا ہمیں اگر یہ مثال کے طور پر دیندار نہ ہوتے امید ہوتی کہ بھائی مسلمان تو ہیں کم از کم، مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسا؟ بھئی ہمارے ساتھ کیسا ہوا؟ اچھا اب ہمیں اور آپ کو ایک بات پتا ہے، یہ جو کچھ ہوا اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کے اپنے عوامل ہیں جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے. یہ فینومینا، یہ جو ظواہر میں پیش آتا ہے، یہ زیادہ تر یہاں نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ملک سے باہر، پاکستان سے باہر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. یہاں پر الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا تو کیا شیطان باقی چھوڑ دے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، نعوذ باللہ تعالی، جو ان کے ساتھ بہت برا ہوا اتنا برا تو یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن شیطان چھوڑ دے گا؟ وہاں اس کا یہ موقع چلا، اس نے کر لیا، اچھا یہاں پہ تو یہ ہونا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ اس نسل کو دیکھتے ہوئے کم سے کم ابھی یہ سکون ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، صحیح ہے، لیکن شیطان چھوڑ دے گا؟ نہیں، شیطان وہ تو نہیں کروا سکتا یہاں پہ، تو کیا کروائے گا؟ اس سے کم کچھ اور سوچ لیجئے، وہ کروا لے گا. وہ نہیں کروا سکتا، یہاں پہ معاشرہ کچھ اور ہے، اس سے کم کروا دے گا. اچھا اس سے کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں اس سے کم تو ہو رہا ہے، اس سے کم تو ہو رہا ہے. تو مجھے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ جو اتنا زیادہ دین کے اندر غرق تھے، ان کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہاں پر بھی کافی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ بھائی چلو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم اپنا کام صحیح کر لیں، باقی بچے جو کرنا ہے کرتے رہے، جس طرح سے بھی ان کی توفیق ملی، اپنا کام تو ہم صحیح کریں، اپنا کام صحیح کیا کریں؟ یہاں پہ مسئلہ ایسا، بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جو مرضی آئے، جو ان کے اپنے نصیب میں معنوی طور پہ روحانی طور پہ ہوگا ان کو نصیب ہو جائے گا، میں اپنا کام تو صحیح کروں، اپنا کام صحیح کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے میں 24 گھنٹے امام کے لیے کام کر رہا ہوں، تزکیہ نفس نہیں کرتا، پہچانوں کیسے کہ میں کون ہوں؟ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنے آپ سے غرض ہے، اور میں آپ کی خدمت میں بھی سب سے پہلے یہ عرض کروں گا. ویسے تو ہم لوگ چونکہ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بولنے والے لوگوں کے بارے میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا درد زیادہ رکھتے ہیں، اپنا درد کم کر لیتے ہیں، وہ جو آج کل جملات چلتے رہتے ہیں ان میں سے ایک بہت اچھا جملہ ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم وہ قوم ہے جس کو دوسروں کے دین کی اپنے دین سے زیادہ پرواہ ہے. تو میرے جیسے بولنے والے زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن کو دوسروں کے دین کی زیادہ پرواہ ہے، اپنے دین کی زیادہ پرواہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اس معاملے کو، میں اپنا دین سوچ رہا ہوں. اچھا میں اپنا دین سوچوں کیا دیکھوں، کہیں مجھے بھی وہی دھوکہ نہ ہو جائے کہ میں سمجھتا رہا ہوں میں امام کی خدمت کر رہا ہوں جبکہ نہیں کر رہا ہوں. مثلا اس کو کیسے پہچانوں، تو چند منٹس میں آپ کی خدمت میں اس کی نشانی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب میرے جیسے طالب علم کو ایک بات بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ یہ کہ شیطان کا دھوکہ اگر اتنا سادہ ہوتا کہ دو جمع دو چار اور شیطان پہچان لیا گیا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا، پھر تو کہانی ختم ہو گئی تھی. یعنی اگر شیطان کا دھوکہ بس اتنا ہوتا کہ یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے، یہ باطل ہے جو شیطان کی طرف سے، تو معاملہ ہی ختم تھا. اچھا ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، شیطان کا دھوکہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. پہلے دن سے جب سے شیطان نے دھوکہ شروع کیا ہے اسی کو ملا کر کیا ہے، حق کو اور باطل کو. پہلا دن مثال کے طور پر جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے آیا جنت سے نکالنے کے لیے، حق بن کر آیا تھا یا باطل بن کے آیا تھا؟ باطل بن کر آتا تو حضرت آدم دھوکے میں آتے. اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ، عربی میں اس حالت کو کہتے ہیں فتنہ، جب باطل حق بن کر آتا ہے دھوکہ دے دیتا ہے. اس فتنے کے معاملے پر نہیں معلوم کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور کم سے کم جو میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک دو چیزیں زیادہ عرض کرتا ہوں، وہ خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں سے، اس کو تو ضرور دیکھ لیجیے. مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ نے جو ترتیب دی ہے اس میں خطبہ نمبر 50 بنتا ہے فتنے کے بارے میں، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. تو شیطان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں سے کہے گا میں باطل ہوں یہ کرو، یہ نہیں ہوگا. حق بن کر آئے گا دھوکہ دے گا. اچھا آپ کے لیے اور میرے لیے یہ امکان ہے کہ باطل بن کے آئے گا؟ نہیں، حق بن کے آئے گا. یہ میں کیسے پہچانوں کہ مجھے یہ دھوکہ نہیں ہوا ہے، مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے. اچھا کیا میں یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں تھوڑا سا بھی دیندار ہوا اور شیطان مجھے کہتا 5 وقت کی نمازیں چھوڑو تو میں پہچان نہیں لیتا کہ یہ باطل ہے. مثلا اگر کوئی شیطانی میرا نزدیک آئے، شیطانی فرد میرے نزدیک آئے اور مجھ سے کہے مولانا آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ دیں، صحیح، میں اسے مان لوں گا. میرے تو جسے کہتے ہیں تھوڑے بہت بھی اگر عقل و شعور میں کوئی طاقت ہوئی تو میں فون اینٹیناز کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کوئی شیطان ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ دو، صحیح ہے، میں فوراً ہوشیار ہو جاؤں گا کہ نہیں یہ باطل ہے. اچھا شیطان مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا جس کو پتا ہے کہ میں باطل کو اتنی جلدی اتنا چھوٹا ہوا تو پہچان لوں گا، وہ ایسے مجھے دھوکہ دے گا کہ 5 وقت کی نماز چھوڑو؟ نہیں. میرے سامنے اگر اس کو دھوکہ دینا ہے تو نمازی بن کے آنا ہوگا. اگر میرے سامنے بے نمازی بن کے آیا تو بھائی 30-32 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، اتنا تو میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ بھائی یہ کم وقت بے نمازی ہے، یہ کام مجھے لائن دینے کے لیے آیا ہے، میں بھی پہچان جاؤں گا. اچھا مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا وہ دعائے کمیل کا منکر بن کے آئے گا؟ اگر کوئی آئے کہے میں دعائے کمیل نہیں مانتا تو میں اس کو ویسے ہی ایک تھپڑ لگا کے بھیج دوں گا کہ تو ہے کون بھائی، میری ساری زندگی دعائے کمیل کے اوپر گزر رہی ہے. تو اگر میرے سامنے بے نمازی آئے مجھے دھوکہ دے مجلس کے خلاف بن کر آئے میں دھوکے میں آؤں گا؟ میں پاگل ہوں کیا؟ ساری زندگی میں نے میرے باپ نے گزار دی مجلسیں کرتے ہوئے، اب میں بے مجلسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تسلیم ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوں گا ایسا انشاءاللہ. ابھی تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہہ رہا ہوں، بے نمازی مجھے دھوکہ نہیں دے پائے گا. دعا کے خلاف بولنے والا، قرآن کریم کے خلاف بولنے والا، مجلس عزاداری کے خلاف بولنے والا مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا. ظاہری طور پر تو مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے، آگے اللہ جانتا ہے، انسانوں کا نہیں پتا آگے مستقبل کیا ہے. اچھا مجھے کوئی دھوکہ دینے آئے تو کیسے دھوکہ دے؟ کیا یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ کہہ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ دیکھو امام وقت کی نصرت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، ابھی اب اس بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گا, اتنی عمر گزرنے پہ اب نہیں ہو پائے گا, چونکہ انسان جس چیز کو جوانی میں لے لیتا ہے وہ اس کے مرتے دم تک آئیڈیل کے طور پہ چلتی ہے. تو ہم لوگ مثال کے طور پر جب اپنی جوانی میں رہے تو ہم نے مثال کے طور پر امام خمینی کو دیکھ لیا, انقلاب کو دیکھ لیا, اس میں دینداری دیکھ لی, اس میں امام وقت کی نصرت دیکھی, دعائے سلامتی, دعائے عہد اور یہ اور وہ, یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب شیطان اگر ان کے خلاف لے کر آئے میرے سامنے, یہ تو میں فوراً پہچان جاؤں گا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی, یہ شیطان ہے. اب اگر مجھے شیطان دھوکہ دینے آئے تو کیا کرے, اس کو ان سب کے ساتھ آنا ہوگا, اس کے بغیر آئے گا تو میں پہچان جاؤں گا. بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں, اب اس کو امام خمینی کا بھی نام لینا پڑے گا, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی نشانی ان کو دیکھا ہے. آغا بہجت کا نام لے یا نہ لے, موسٹ پروبیبلی لے لے, ورنہ میں پہچان جاؤں گا. اچھا, جب وہ یہ سارے کام کر لے تو یہ تو بہت اچھا شیطان ہو گیا, تو مومن ہو گیا. ویسے نہیں, اس کے پیچھے بھی اپنا کام کر سکے گا. وہ کیا کرے گا پھر, ابھی نماز کہہ رہا ہے, دعا بھی کہہ رہا ہے, عبادت بھی کہتا ہے, امام وقت کی نصرت بھی کہتا ہے, اچھا پھر گڑبڑ کیا کر رہی ہے, یہ تو شیطان رہا ہی نہیں پھر. نہیں, ابھی بھی کچھ پوائنٹس ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اور مجلس کی مناسبت اس پر میں عرض کر دوں, آپ کہیں گے بھائی مجلس کی کوئی مناسبت نہیں بن رہی, یہ جو شہیدوں کا خون بہا ہے یہ ہمارے سر پر ایک سوال بڑھا رہا ہے, ہر شہید کا خون, کہ بھائی ہم دین کے نام پہ مر گئے, ہم نے جان دے دی, یہ بتاؤ تم نے دین کے نام پہ کیا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہماری قوم نے بہت سخت وقت گزار لیا, جسمانی طور پر اتنا سخت وقت مستقبل قریب میں نہیں آئے گا انشاءاللہ, میرا اپنے خیال ہے. جسمانی طور پر اتنا سخت وقت جو ہم نے 5-10 سال پچھلے گزارے, 15 سال, اتنا سخت وقت ابھی مستقبل قریب میں نہیں آئے گا, بعید میں تو آئے گا, قریب میں نہیں ہے, لیکن فکری طور پر ہم بہت سخت وقت میں آئیں گے, بہت سخت وقت. میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں. تو یہ جو شہداء ہیں ان کا خون ہم سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے, وہ طلب کیا کرتا ہے, وہ یہ کہ چلو ہم نے جان دی, تم صرف ایک کام کر لو, تم مکتب کے راستے پہ رہو. بس میں یہ نہیں کہہ رہا مکتب کے لیے جان دے دو, نہیں یہ بھی نہیں کرو, اتنا کر لو دین کے راستے پر رہو, بس اتنا کر لو. تو اب میں وہ جو شیطان میرے سامنے ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا, وہ مجھے کہاں پہ بہکائے گا. تو اب یہاں پر میرے جیسا طالب علم یہ سوچتا ہے کہ دیکھو بھائی اب یہ بے نمازی تو نہیں بنا پائے گا, کچھ چیزوں پہ مجھ سے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرے گا, میں ہوشیار ہوا تو پکڑ لوں گا. مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں تو نہیں چھڑوا سکے گا, یہ امکان ہے کہ فجر کی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے, کافی لوگوں کے لیے یہ امکان ہے. ان کو کیا کہے گا, ان کو یہ کہے گا تم قضا کر کے پڑھ لو, قضا کر کے پڑھ لو, پڑھ تو لی نا بالآخر. 5 وقت کی چھڑوا لے گا, نہیں 5 وقت کی نہیں چھڑوا پائے گا, اس کا ضمیر اتنا زیادہ اس کو جھنجھوڑے گا کہ شیطان کو یہ بات میں بھگا دے گا. تو شیطان تو لمبی مدت کی حکمت عملی لے کے چلتا ہے نا, اس کو ایک دن تھوڑی دھوکہ دینا ہوتا ہے, اس کو تو ساری زندگی دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے. تو وہ اتنی دشمنی نہیں کرتا کہ سامنے والا پہچان لے, تو اسے کیا کہے گا, 4 وقت صحیح وقت پہ پڑھ لو, 1 وقت اگر قضا کر بھی دی تو کیا ہوگا, کر لو. اچھا وہ جو قضا کی ہے وہ بھی اتنا برا نہیں ہوا ہے, مثلا زور اثر میں پڑھ لینا, یہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا, ہاں یہ کروائے گا, انصافاً بتائیے گا کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے, معلوم ہے کروا رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. عبادتوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں اور آگے جاؤں گا, تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا, میرے پاس ابھی 15-20 منٹ اور ہیں تو میں اس کو استعمال کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک اور کام کروا سکتا ہے, مثلا میں وہ ہوں جو نماز پڑھتا ہوں, میں وہ ہوں جو دعا پڑھتا ہوں, ہر روز قرآن پڑھتا ہوں. کہے گا نہیں, جب اتنا پڑھ لیتے ہو تو ہر روز قرآن نہیں بھی پڑھا تو کیا ہوا؟ ویسے بھی قرآن عربی میں سمجھ میں ویسے ہی نہیں آتا. اچھا وہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, اس کا کیا ہوگا؟ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا, دونوں کو تمسک کرو. یہ کہاں تمسک کر رہا ہے؟ اتنے دھوکے میں کامیاب ہو جائے گا. کہ اگر نہیں تم اہل بیت کے ساتھ ہونا, اگر قرآن نہیں بھی پڑھا تو کیا ہوا؟ اور آل قرآن کے ساتھ ہو, اہل بیت نے بھی قرآن ہی سکھایا ہے. اگر اللہ کے رسول نے اس کو کافی سمجھا ہوتا تو ایک کو کیوں نہیں کہا, دو کو کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ ما ان تمسکتم بهما, دونوں سے اگر تمسک کرو گے تو میری زندگی میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ یہ شیطان کا کام کرنے کا پوائنٹ نہیں ہے کیا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. جس قوم کو قرآن کے دھوکے میں اہل بیت سے دور کرے, اس کو قرآن کے ذریعے اہل بیت سے دور کرے گا. جس کو اہل بیت کے ذریعے قرآن سے دور کرے, اس کو اس طرح کرے گا. اور اس کا کام کیا ہے؟ دونوں میں تفرقہ ڈالے. وہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. رسول اللہ نے احساس کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بالکل احساس کیا تھا. ہمیں وارننگ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ قطعاً وارننگ دی تھی, پھر ہم سمجھ کیوں نہیں سکے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. اگر وہ آ کے ہم سے کہتا نا تم قرآن کے منکر بن جاؤ, کبھی بھی نہیں بنتے. عملاً اس نے ہمیں دور کر لیا اور ہم بھی نہیں پکڑ پائے. ابھی میں عبادتوں کی بات کر رہا ہوں صرف. تو مثلا عبادتوں میں پانچ وقت کی نمازیں تو مجھ سے نہیں چھین سکے گا, ایک وقت کی تو چھین لے گا. تو وہ اپنی اسی کامیابی کو کہے گا چلو میں نے زمینہ تو بنا لیا, اگلی نسل کو پانچوں سے چھینوں گا. اس نسل سے ایک چھینی ہے, اگلی نسل سے پانچوں چھینوں گا. وہ تو لمبی مدت کی سوچتا ہے نا. اس نسل سے قرآن چھینا ہے, اگلی نسل سے دوسری والے شکل پہ حملہ کروں گا. وہ لمبی مدت کی سوچتا ہے. اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اگر ایک چھنا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اس لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں مجھے دونوں چاہیے, دونوں سے تمسک چاہیے. یہ شیطان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. کر لیا یا نہیں کیا؟ کافی حد تک ہو. اب میں آتا ہوں اعمال کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو جو آدمی کہہ رہا تھا کہ میں امام وقت کی نصرت کر رہا ہوں, یہ جو امام وقت کی نصرت کر رہا تھا فجر کی نماز سے محروم ہو گیا ہے. اس کو سمجھ میں آئی ہے کہ امام زمانہ کی نصرت فجر کی نمازیں قضا کر کے نہیں ہو سکتی؟ نہیں, اس کو نہیں سمجھ میں آئی. اچھا یہ جو امام زمانہ کی نصرت کا دعویٰ کر رہا تھا, سارے اچھی باتیں کر رہا تھا, یہ قرآن کریم سے دور ہو گیا ہے, اس کو پتہ چلا؟ نہیں, شیطان نے اپنا کام کر لیا. اچھا یہ ابھی تک کس زون میں مبتلا ہے کہ امام زمانہ کی نصرت کر رہا ہوں میں؟ بھائی تو اگر امام زمانہ کی نصرت کر رہا ہے تو دوسرا شکل کیسے تیرے ہاتھ سے نکل گیا؟ نکل گیا. اب عمل میں آئیے. اللہ کے رسول جب کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے ایک پہلی بیعت لیتے تھے. پہلی بیعت. اچھا وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی؟ نہ اس میں قرآن تھا, کیونکہ ابھی قرآن تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوا تھا. نہ اس میں نماز تھی, نہ اس میں روزہ, کچھ واجب ہی نہیں تھا اس وقت. وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی؟ سادہ سادہ باتیں کہتے تھے, دیکھو تم اللہ پہ یقین کرو, میری نبوت پہ ایمان لے آؤ, آج سے جھوٹ مت بولنا, مکاری مت کرنا, امانت میں خیانت نہیں کرنا, ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول پہلی بیعت میں یہ ساری باتیں کرتے تھے. آہستہ آہستہ دین کی تفصیلات آتی چلی گئیں, اللہ کے رسول لوگوں کو دین دیتے چلے گئے. اب ایک اور مشکل آ گئی. یہ جو امام زمانہ کی نصرت کا دعویٰ کر رہا ہے, اس نے اس پہلی بیعت پر عمل کرنے میں حق ادا کر رہا ہے یہ؟ مثلا سادہ سی ایک بات ہے, اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی میں امام زمانے کی نصرت کر رہا ہوں، غلط بیانی تو نہیں کرتا، غلط بیانی تو نہیں کرتا. اچھا، اگر غلط بیانی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک ہی واقعے کے اوپر پانچ پانچ اوپینینز آنا ناممکن تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہیں، کوئی تو غلط بیانی کر رہا ہے نا. جی پانچ اوپینینز آ رہی ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں جو سب امام زمانے کی نصرت کے دعوے دار بھی ہیں. پانچ تفاسیر کی بات نہیں کر رہا، تفاسیر تو پچاس بھی آ سکتی ہیں. ایک ہی بات کے اوپر عینی رائے اگر پانچ آ رہی ہوں، دو بھی آ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے قطعاً نہیں غلط ہے. تفاسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تفاسیر پچاس بھی آ سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے غلط بیانی چل رہی ہے. اچھا، جو کوئی تھوڑا سا بھی معاشرے کے اندر اٹھے بیٹھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ذرا سا بھی نام لیتا ہوں تو کچھ دوست خفا ہونے لگتے ہیں. کسی بھی ایسی سیٹ اپ کے اندر، سیٹ اپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے نام کا حصہ ہی نہیں ہوگا، ورنہ میں کہتا پارٹی، کہتا فلاں فلوں تو کسی کے نام میں آ جاتا. کسی بھی تھوڑے سے ہمارے معاشرتی مذہبی سیٹ اپ کا حصہ بنے تو فوراً ایک بات سمجھ جائے گا، غلط بیانی تو ہوتی ہے، غلط بیانی تو ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سے مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ کا اور ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں تک بھی اپنے انہی کانوں سے عیناً ایسے دیندار لوگوں سے کہ جو امام کے علاوہ بات ہی شاید نہ کریں، یہ کہتے سنا ہے کہ مولانا سیاست میں تھوڑا بہت جھوٹ ہونا ہوتا ہے. اللہ شاہد ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے متدینین سے. اچھا، جس اجتماعی مذہبی سیٹ اپ کے اندر یہ فکر چل رہی ہو، اور یہ اس کے رہنماؤں کی باتیں ہیں، عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی تو سیاست کا حصہ ہے، کرنی پڑتی ہے، اور عملاً بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہو رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد میں یہ کہوں کہ یہ لوگ امام زمانے کی نصرت کر رہے ہیں، یہ امام زمانے کی نصرت ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے شیطان نے دھوکہ یہیں سے دینا ہے. شیطان مجھے پانچ وقت کا بے نمازی انشاءاللہ نہیں بنا سکے گا، نہ آپ کو بنا پائے گا، لیکن یہ کر سکتا ہے کہ کسی مصلحت کے نام پر جھوٹ بولنے والا بنا دے، یہ کر سکتا ہے، اور یہ وہ کر لے گا. اچھا، مثال کے طور پر ایک بہت سادہ سی بات ہے ہمارے دین کے اندر، وہ یہ کہ جو اندر رکھو وہی باہر کہو. جب ہمارے ایسے سیٹ اپس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس میں گٹھ جوڑ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، تو جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں، یہ دکھانے کا کچھ رکھتے ہیں، بتانے کا کچھ اور رکھتے ہیں، یہ امام زمانے کی نصرت میں کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے شیطان دھوکہ کہاں سے دے گا. شیطان یہ دھوکہ نہیں دے پائے گا مجھ جیسے کو جس نے اپنی جوانی سے امام زمانہ کا نام لینا شروع کیا تھا، کہ وہ مجھے امام زمانہ کے نام سے دور کرے. انشاءاللہ فی الحال تو لگتا ہے کہ نہیں دھوکہ دے پائے گا، بے نمازی بنائے یہ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. جو مجھ سے کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہ کہ بھائی ایسا ہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، چار صحیح وقت پہ پڑھ لو، اگر ایک دیر بھی ہو بھی گئی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر سے پڑھ لو، تھوڑی بے توجہ ہی بھی چلے گی، کوئی بات نہیں، آج مشغولیت زیادہ تھی، یہ کرے گا. قرآن کریم کمپرومائز کر لو، کوئی بات نہیں، اوور آل تم قرآن کے راستے پر ہو، صحیح چلے گا. تھوڑی بہت غلط بیانی یہ چلتی ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہوتی ہے. تھوڑی بہت معذرت کے ساتھ منافقت ہاں چلتی ہے، کوئی بات نہیں، اندر کو چور رکھو باہر کو چور، کوئی بات. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں شیطان ہمیں پانچ وقت کا بے نمازی بنائے گا. تھوڑا بہت کسی کا حق ادھر ادھر ہو بھی گیا، کوئی بات نہیں، یہ چل جائے گا. شیطان ہمارے ساتھ یہ کرے گا، مجھے تقریباً یقین ہے. اب میں اور آپ دیکھیں، تقریباً ایسا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو میں 20 سال سے اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے آپ 20 سال کے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اب ہم لوگوں کو بے نمازی نہیں بنا پائے گا انشاءاللہ، اب ہمیں یہ کرے گا. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس میں کامیاب ہے، جو خطرہ ہے مجھے اس میں کامیاب ہے. اچھا اگر خدا نہ کرے وہ اس میں کامیاب ہے تو ہم لوگ معاشرے کے اندر پرچم اسلام کا بول بالا کر پائیں گے؟ اصلا امام زمانہ کی نصرت کر پائیں گے؟ پہلی وقت سے میں نے آپ سے کہا جب امام تشریف لے آئیں گے حکومت عدل قائم ہو جائے گی، تب کیا ہوگا؟ تب بھی یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، اندر اور باہر مختلف نہیں رکھیں گے، امانت دار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں گے. اور ابھی اگر کوئی امام زمانہ کی نصرت کا نام لے اور یہ سب نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امام زمانہ کی نصرت کا نام لے رہا ہے صرف، یہ عمل میں نہیں کر پائے گا. یہ جو شہید ہیں نا، ان کا خون ہمارے اوپر اس کا بوجھ بڑھا رہا ہے. یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہوشیاری سے زندگی گزارو، یہ فتنوں کا دور ہے. ہم لوگ نظام کفر میں نہیں رہ رہے جو کفر پہ ہم کفر کا حملہ ہم پہ ہوگا. وہ میں نے مثال آپ کو دے دی، وہ جو کفر کے نظام میں رہ رہے تھے نا، جو ظاہری اور کھلا بھی کفر تھا، ان کے اوپر اتنے کھلے کفر کا حملہ ہوتا ہے، ہم پہ اتنے کھلے کفر کا حملہ نہیں ہوتا، ہم پہ اس کا حملہ ہوتا ہے. اس حملے میں شیطان جیت رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. کئی محاذوں پہ ہم جیت رہے ہیں. میں اس کو مسلسل عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بھائی 30 سال پہلے دعائے ندبہ نہیں تھی ہمارے اندر، اب ہے. 30-35 سال پہلے ہم دعائے سلامتی امام زمانہ نہیں جانتے تھے، اب جانتے ہیں. دعائے عہد خال خال کوئی جانتا تھا، اب الحمدللہ بچہ بچہ جانتا ہے. ان محاذوں پہ ہم جیتے ہیں تو شیطان کیا اب ان محاذوں پہ ہرائے گا ہمیں؟ نہیں، شیطان کمپلیکیٹڈ ہے، شیطان بہت پیچیدہ نظام رکھتا ہے. تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ بہت سادہ سا کام کریں. ہم اور آپ کیا کریں؟ اپنی ان جگہوں کو پکڑنے کی کوشش کریں. اب بالکل میں آپ کے ساتھ ملتے ہوئے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کروں گا میں کیسے بچاؤں اپنے آپ کو. تو مثلاً میں کیا کروں؟ میں یہ دیکھوں کن جگہوں پر میں کمپرومائز کر رہا ہوں، وہ کون سی ہے. جہاں پہ مجھے نہیں ہلا سکے گا وہ تو نہیں ہلا سکے گا، معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ. جہاں پہ ہلا سکتا ہے وہ کون سی ہے؟ اچھا یہ ہلائے گا میری نماز میں توجہ پہ، مجھے اس کو صحیح کرنا ہے. یہ ہلائے گا میری نماز کی اہمیت دینے میں، اس کو صحیح کرو. الحمدللہ رب العالمین دسیوں روایات موجود ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا نماز پڑھتے وقت کیا کرو، کیا سوچو، کیسے پڑھو. بس میں ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں، تاکہ باتیں ساری تھیوریٹیکل نہ ہوں، ایک دو عملی باتیں بھی ہوں. مثال کے طور پر اب آپ اور میں کوشش کرنا شروع کر دیں، مجھے کہ بھائی نماز کے کچھ مستحبات ہیں، نماز کے کچھ مستحبات ہیں. مثال کے طور پر ہاتھوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہاتھوں کو مثلا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے جب آپ قیام میں کھڑے، بند ہونا چاہیے. انگلیوں کو ایسا ہونا چاہیے. چلو ظاہر میں اسی کو پکڑنے کی کوشش کریں. ہاتھوں کو کہاں ہونا چاہیے قیام کے دوران؟ یہاں پہ ہونا چاہیے، زانوں پہ ہونا چاہیے، زانوں پہ ہونا چاہیے. کھلا ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. جب تشہد پڑھیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہونا چاہیے ویسے کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گرفت کرو. پہلا سجدہ کروں تو کیا سوچوں؟ دوسرا سجدہ کروں تو کیا سوچوں؟ دونوں سجدوں کے درمیان استغفر اللہ کہتے وقت کیا سوچوں؟ پکڑیں اسے، اہل بیت نے سکھایا سارا. ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کہیں گے اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی طاقت سے بیٹھتا ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ رکوع کے بعد کیوں کہا گیا ہے؟ سوچیں. آپ کہیں گے بتاتے چلے جاؤ، نہیں میں نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو علیحدہ سے سوچیں. تو سوچیں یہ جو تشہد ہے، یہ مجھ سے دن میں 5-5 دفعہ گواہی دلوائی جا رہی ہے، بلکہ 10-10 دفعہ، اس کا قیامت کے دن گواہی دینے سے کوئی تعلق ہے؟ جو قبر میں میرے منہ سے نکلنا ہے خدا میرا معبود ہے، کیا اس سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہے. جو یہاں تشہد توجہ سے پڑھے گا وہ اپنی قبر میں تشہد کہہ پائے گا، ورنہ تشہد اچھا نہیں کہہ پائے گا. قبر میں رٹنے سے تھوڑی کوئی کام چلے گا. جو یہاں تشہد کہتے وقت خدا کو اور نبی کو سوچ پائے گا, وہ اپنی قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ورنہ نہیں کہہ سکے گا. تو میں نے تو اپنی تشہد میں یہ سب سوچا ہی نہیں تھا, میں تو تشہد ایسے پڑھ رہا ہوں. یہ جو میں کہوں بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقعد, اگر اس کو توجہ سے کہوں تو واقعا میری زندگی میں اللہ کی حول اور اللہ کی قوت نظر آئے گی. اور اگر میں اسی کو توجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں تو میں کہاں زندگی میں پکڑ پاؤں گا, صحیح کروں اسے. عبادات کو دیکھ لیں, قرآن کریم آپ کی زندگی میں قرآن کریم ہونا چاہیے, دیکھیے کتنا ہونا چاہیے, روزانہ کتنا ہونا چاہیے, ایک دو لائن, ایک دو صفحہ, دو چار صفحے, کتنے توجہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سب نہیں ہے تو کیا شیطان کا دھوکہ نہیں ہوا ہوا؟ تو میں اس کو پکڑ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اس لیے نہیں پکڑ پا رہا کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, اس سے نہیں پکڑ پا رہا ہوں. اچھا اگر مجھے صحیح کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ان سب پہ توجہ دینا شروع کر دیں, ایک اور کام کرنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو دیکھیے گا کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ظاہر اور باطن میں فرق ڈالنا پڑتا ہے, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو اندر کچھ اور باہر کچھ اور بولنا پڑتا ہے, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں غلط بیانی آپ کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ عزیزان محترم, میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور آپ لوگ ظاہر دن بھر میں گرچہ چھٹی کا دن تھا لیکن آپ تھکے ہوئے ہوں گے اور آپ کی پاس دوستوں کی نیند اور تھکاوٹ کا تھوڑا بہت اظہار بھی ہو رہا ہے یہاں پر, لیکن میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ایسا کر لوں کہ مجھے یہ یاد رہے کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے, ورنہ میں بھول جاؤں گا. کچھ لوگوں کو شیطان معاش کے ذریعے بھلاتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور کچھ لوگوں کو شیطان دین کے ذریعے بھلاتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دین کے ذریعے, دین کا ایک حصہ مشغول کرتا ہے اور دوسرے حصے کو بھلوا دیتا ہے. آپ کو اور مجھے وہ حصہ پکڑنا پڑے گا جو رہ گیا ہے, وہ صحیح کریں گے خود بخود چیزیں. الحمدللہ رب العالمین واقعی معنی میں امام کی نصرت کی طرف جائیں گی. اچھا اگر یہ جو میں نے ساری چیزیں ابھی کہیں آپ سے یہ سب صحیح ہونے لگیں تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا اپنے خیال ہے جو ہمیں نصیب ہونا چاہیے وہ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے ہم سے کیے ہیں. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے میں یہ کروں گا, وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین قلوبهم, اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کی الفت بڑھے گی. ابھی گھٹ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. دنیا کے 20 سے زیادہ ملکوں میں اب تک یہ سوال کر چکا ہوں کہ ہمارے دلوں کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. صحیح ہے, آج تک کوئی ایک ملک کا کوئی ایک شہر ایسا نہیں آیا جس نے مجھ سے کہا ہو کہ 30 سال پہلے کے مقابلے میں دلوں کی محبت بڑھ رہی ہے. آج تک. اب تو میں سوال کرتا ہی نہیں, اسی لیے میں نے صرف اشارتاً پوچھا تو آپ کے پاس دوستوں نے کہا کہ ہاں بھائی معاملہ خراب ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے, ظاہر ہے ہم بھی تو یہیں رہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ, پھر اللہ کی طرف سے عنایات جب ہوں گی تو ہمارے دلوں کا اطمینان بھی بڑھے گا, ہمارے دلوں کی محبتیں بھی بڑھیں گی, ہمارے معاشرے کا اتحاد بھی بڑھے گا. اچھا اگر یہ سب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر پریشانیاں بڑھتی رہیں گی. میں نہیں کہہ رہا غربت بڑھے گی, نہیں, غربت تو شاید اس وقت بھی بڑھے گی, لیکن غربت پہ حقارت نہیں آئے گی. آج غربت حقارت بھی لاتی ہے. جب ایمان ہوتا ہے اور غربت ہوتی ہے تو حقارت نہیں آتی، جب بے ایمانی ہو اور غربت ہو تو غربت کے ساتھ حقارت بھی آتی ہے، تحقیر آتی ہے، یہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ یقین فرمائیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، ہمیں یہ بنیادیں صحیح کرنی پڑیں گی جس کو ہم لوگ فنڈامنٹلز کہتے ہیں، خدا سے رابطہ، دیانتداری، اصولی دیانتداری۔ اصولی دیانتداری کیا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ غلط بیانیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ جو دکھاوے کا کچھ ہے، اندر کا کچھ باہر کا کچھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں کہ اندر اور باہر دو نہ ہو، اندر کو اتنا صحیح کر لیں کہ باہر دکھانے میں مصیبت نہ ہو۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں مثلا کیا کریں، جو پسند نہیں ہے اس سے کہتے ہیں اس کے منہ پہ میں تجھے پسند نہیں کرتا، یہ کریں۔ نہیں، میں اس سے کہتا ہوں نہیں، یہ کرو کہ تمہارا دل کیوں کسی کو پسند نہیں کر رہا، سب اللہ کی مخلوق، ایک معنی میں پسند کرنا چاہیے، سب اللہ کی مخلوق۔ اللہ کے رسول اگر کفار سے دشمنی کر رہے ہوتے تو انہیں دین کی تعلیم دیتے پھر کیا؟ اس کا مطلب انہوں نے کفار کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کی، کفر سے دشمنی کی ہے، کفار سے نہیں کی ہے، کفر سے دشمنی کی ہے۔ اس طرح ہم معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں، اور ان شہداء کے خون کے مقابلے میں جواب دہ ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وقت بہت اچھا وقت ہے، بہت مناسب وقت ہے، یعنی میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ تکراری باتیں بہت زیادہ ہیں کہ سینکڑوں سال میں، اگر نہ کہوں پورے 1400 سال میں، ایسا وقت نہیں آیا تھا۔ شاید یہ باتیں بہت بے تکی دعویٰ بازی لگنے لگتی ہے، لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، 1400 سال میں ایسا ٹائم نہیں آیا تھا۔ اس وقت بہت عجیب وقت ہے، نہیں معلوم کیوں ایسا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کوئی یہ کہ اس کا مطلب امام تشریف لانے والے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، یہ میرے بس میں بھی نہیں ہے، مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ 1400 سال میں ایسا وقت نہیں آیا تھا جتنا وقت، جو اتنا اچھا وقت اس وقت آیا ہو۔ البتہ ظاہر ہے ہم غیبت کے زمانے میں، اس میں کون سی اچھائی کہ ہم حجت خدا کی دیدار سے محروم ہیں، یہ ایک علیحدہ مشکل ہے جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کو نکال دیں کہ غیبت میں تھے اب کیا، تو میں کہہ رہا ہوں اب پھر بہت اچھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس راستے کے اختتام میں ہمیں حجت خدا کا وجود نصیب ہوگا، انشاءاللہ راستہ بہت اچھا، بہت اچھے راستے پر۔ اور لیکن ہمارے امتحان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں بہت سادہ سے بس ایک جملہ اور کہہ کے آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ کہ جب انسان سادہ سی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا، تو گاڑی کی خرابی پتہ نہیں چلتی، جب پہاڑیوں پہ لے کے جاتا ہے، پہاڑوں پہ لے کے جاتا ہے نا، پھر گاڑی کا پتہ چلتا ہے اس میں جان کتنی ہے۔ آپ اور میں چیلنج میں آئیں گے، چیلنج میں تھے بھی اور ابھی اور آئیں گے۔ ابھی ہم لوگوں کا چیلنج جسمانی تھا، یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، اب کوئی جسمانی خطرہ اتنی بڑی طاقت کا ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اب آئے گا یہاں پر، اب صحیح ایمان کا خطرہ شروع ہوگا، اب امن و امان ہوگا، تھوڑا معاش کی ترقی بھی آئے گی، اس کے پیچھے ایمان کے خطرے سارے آئیں گے۔ اچھا، اس چیلنج کو کون جھیلے گا؟ جس کی گاڑی فٹ ہوگی، اور جس کی گاڑی ڈھیلی ہوگی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو بہت فٹ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم پہاڑ پہ پہنچ جائیں، بہت فٹ کرنا پڑے گا۔ فٹ کیسے کریں گے؟ یہی کر لیں۔ ایک سادہ سی بات کہوں، جس چیز کا پتہ ہے نا کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کم سے کم وہ نہیں کرو، باقی کیا یا نہیں کیا یہ علیحدہ معاملہ ہے، جس چیز کا پتہ ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرو۔ مثلا پتہ ہے نا کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا اچھا ہے، جمعے کے دن کاٹ لو، اس چھوٹی سی بات میں خدا سے لڑنے کا کوئی فائدہ ہے؟ باقی کہانی آپ خود ہی سمجھ لیں۔ جو پتہ ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کرو جو خدا کو پسند ہے، انشاءاللہ خدا نے متعال توفیقات میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک روایت کے مطابق آج کی شب ایک روایت کے مطابق جو ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال کم قبول کی گئی ہے, لیکن بہرحال روایت کے مطابق شب شہادت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ واقع ہو رہی ہے. مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو چیزیں پوری دنیا کے سامنے فخر کا سبب بنیں گی وہ بہت زیادہ ہے. ہر چیز اچھی ہے, اس کی ہر چیز ایسی ہے جس پہ فخر کیا جا سکے, لیکن مکتب اہل بیت میں ایک چیپٹر ایسا ہے جس کی شبیہ بھی دوسرے مکاتب کے اندر نہیں ہے. بھئی مکتب اہل بیت میں فقہ ہے, دوسرے مکاتب میں بھی شبیہ نقلی مصنوعی جعلی فقہ ہے. میں نے بہت سخت لفظ کہہ دیا. ہمارے یہاں عبادت ہے وہاں بھی عبادت ہے, شبیہ صحیح, دعا ہے ان کے یہاں بھی ایک دعا ہے. آج ہی اتفاقاً ایک گروپ میں ہوں جس میں تمام مکاتب فکر کے اب علماء کے ہیں, طالب علم کے ہیں, وہ ہیں, تو اس میں کسی نے رسول اللہ سے توسل کے لیے کچھ جملے لکھ کے بھیجے ایسے کہ پڑھ کے آپ کہیں یہ کیا کر رہا ہے, بالکل ہی ٹوٹے پھوٹے. تو میں نے دعائے توسل میں جو رسول اللہ سے توسل کے جملے تھے وہ لکھ کے بھیج دیے, زمین آسمان کا فرق لگنے لگا. مکتب اہل بیت میں ماشاءاللہ ہر چیز اچھی ہے, فقہ اچھی ہے, عبادتیں اچھی ہیں, خدا کے ساتھ رابطہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے مکاتب میں نقل میں بھی نہیں ہیں, نقل میں بھی نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک شہادت. اب کیا ہے اس کے اندر؟ بھئی سادہ سی بات ہے, جو ہمارا دعویٰ ہے جو نقل میں بھی دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مکتب ہے جس کے 11 امام شہید ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو ہم پورے دعوے سے تمام دنیا اسلام کے مکاتب فکر کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مکتب میں 11 امام شہید ہوئے ہیں, تمہارا مکتب کتنے شہداء ہیں تمہارے پاس, دکھاؤ دکھاؤ کیا ہے. اچھا یہ معاملہ صرف مکاتب اسلام کا نہیں ہے, پوری دنیا کے ادیان کے سامنے ہم پوری دنیا کے ادیان کے سامنے کہیں گے ہمارا نبی وہ ہے جس کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں جس کی 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں. کوئی اور نبی ہے ایسا؟ کوئی اور نبی ہے؟ اچھا اب میں یہاں پہ رک نہیں پاؤں گا, میں کہوں گا ہمارا نبی وہ ہے جس کی بیٹی بھی شہیدہ ہے. ہمارا مکتب وہ ہے, فخر کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ شہادت ہے فخر, قربانی, فداکاری, جان ساری ہمارے مکتب کے اندر ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. صرف مردوں کی قربانی ہے یا خواتین کی بھی ہے؟ پوری طاقت کے ساتھ تمام مکاتب اسلام کو دعوت دے کر کہتے ہیں بھائی ہمارا مکتب وہ ہے جس میں بنت رسول اللہ نے بھی قربانی دی ہے, بنت رسول اللہ نے بھی قربانی دی. مکتب اہل بیت کے افتخارات میں سے ایک قربانی اور شہادت ہے. ان افتخارات کی عظمت اس مکتب کی خواتین کی قربانیاں ہیں. اس مکتب فکر میں جو خواتین نے قربانیاں دی ہیں پہلے دن سے, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صرف مخدرات کی قربانیوں کو جمع کرے اور ان کا جائزہ لینا شروع کرے مکتب اہل بیت کے فخر کے لیے بہت ہے. میں آپ کا وقت انتہائی کم لیتے ہوئے اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان کر رہے ہیں تو عزیزان محترم میں صرف دو منظر آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا, صرف دو منظر عرض کروں گا عاشور کے دن سے, اور اگر طاقت ہوئی تو تیسرا منظر عاشور کے اگلے دن سے. پہلا منظر وہ منظر جب بی بی زینب تلہ زینبیہ پر ہیں اور بھائی قربان ہو رہے ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ زینب کو مظلومہ کیوں کہتے ہیں تو بس اس منظر کو سوچے, بی بی زینب تلہ زینبیہ پر ہیں, بھائی قربان ہو رہا ہے, کس عالم میں زین العابدین کے پاس آ کر کہا کہ بھائی. یہ ایک منظر عزیز, تو دوسرا منظر کون سا منظر کہوں عاشور کے دن سے, تو دوسرا منظر وہ کہوں گا جب سب لاشیں اٹھ گئے اور صرف حسین کا لاشا رہ گیا. ایک تلہ زینبیہ پر بی بی کی فریاد تھی شمر سے کہ اے شمر کیا حسین ابن علی کو ذبح کرے گا, اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی فریاد تھی سید الشہداء کے تنہا لاشے کو دیکھتے ہوئے کہ بھیا دنیا میں سب کا کوئی وارث ہے, فاطمہ کے بیٹے تیرا کوئی وارث ہے. یہ بی بی زینب کے مصائب کا دوسرا منظر, اور عزیزو اگر تیسرا منظر عاشور کے اگلے دن سے عرض کروں تو بس وہ منظر عرض کروں گا کہ حسین کے لاشے بے سر کے اوپر ایک بچی سر جھکائے بیٹھی ہے اور بی بی زینب قریب آئی ہیں اور بچی سے پوچھا ہے کہ تو نے اس لاشے کو کیسے پہچانا, اور اس مظلومہ بچی نے کہا کہ جب میں یہاں سے گزری تو لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا, اور بی بی زینب نے امام حسین کے لاشے کی مٹی کو اٹھایا, مدینے کا رخ کیا اور کہا ہذا حسین کا یا رسول اللہ, اے رسول خدا یہ آپ کا حسین ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے اس شہید مظلوم کا واسطہ اور سائرِ شہداء کی مظلومیت کا واسطہ ان سب کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان کی شہادتوں کے صدقے میں دین کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی شہادتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. ہمارے زندوں اور مردوں کے گناہوں کی مغفرت فرما. اے خدایا تجھے واسطہ ان قربانیوں کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے تابعداروں جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ایک سورہ فاتحہ شہید علی رضا تخوی اور تمام شہداء اسلام مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے.